الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وقال الله تعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. محترم سامعین رام، چند لمحوں میں اور چند گھنٹوں میں جو ایام داخل ہونے والے ہیں ذوالحج کے، اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے، یہاں تک کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ فجر کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے جن راتوں کا، 10 راتوں کا ذکر کیا ہے، جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ عشرہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں ذوالحجہ کی. ان دن راتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم فضیلت عطا کی ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا سلسلہ جو شروع ہوا بہت ہی مبارک ایام اور انتہائی مبارک گھڑیاں ہر مسلمان کے لیے جنت کمانے کا موقع اور قرآن کا مہینہ، روزے کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، جب بخیر و خوبی اس کے ایام مکمل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ملا کہ اب مسلمان عید منائیں گے، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ بات غور کرنے کی ہے کہ عید الفطر کے اندر سب سے پہلا کام، یہاں تک کہ نماز میں جانے سے بھی پہلے، وہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہوا ہے. اسلام کے اندر جو خوشی کا فلسفہ ہے وہ اپنے اوپر خوشی کا اظہار یا تمام خوشی سمیٹ کے خود اس کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو محظوظ ہونا، اس کو انجوائے کرنا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں پر بھی اسلام نے کسی مسلمان کے لیے خوشی کا موقع جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے عطا ہوا ہے، تو وہاں فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. عید الفطر جب مکمل ہو گئی تو شوال شروع ہوتے ہی شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام، یہ اسلام کے اندر اشہر حج کہلاتے ہیں. اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو عید الفطر کے بعد اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بعض علماء نے مستحب قرار دیا کہ وہ حج کا احرام باندھے اور حج کے سفر پہ نکل جائے. یعنی جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک اور عظیم عبادت کا موقع عطا کیا اور اس کی تیاری کا حکم دیا، وہ ہے حج کا حکم. اور جیسے ہی حج کی عظیم عبادت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد پھر سے عید کا حکم ہوا جسے عید الاضحیٰ بولتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے غرباء، مساکین، نادار مسلمانوں کی امداد کے لیے قربانی کا حکم دیا. اور جب عید الاضحیٰ سے مسلمان فارغ ہو جائے تو اب اگلے رمضان کا انتظار. اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں، آپ احادیث کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، فقہ کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو باب ملے گا باب العیدین. عیدین عربی میں دو عیدوں کو بولتے ہیں. عید کی جمع اعیاد آتی ہے، اور اعیاد کا لفظ کہیں پہ بھی ائمہ نے، محدثین نے، مجتہدین نے، فقہا نے استعمال نہیں کیا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عیدیں آئی ہیں وہ تمام مراد ہیں اس سے. تو یہ فلسفہ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو خوشی کا موقع عطا کیا ہے وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر رمضان المبارک کی خیریت کی تکمیل کے اوپر ہے، اور عید الاضحیٰ حج کی تکمیل پر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دس دنوں اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کو جو اعمال، نیک اعمال اور عبادات پسند ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں دیگر کسی بھی وقت میں جو عمل یا عبادت کی جائے وہ اتنی زیادہ محبوب نہیں ہوتی. وہ عبادت نفلی عبادت بھی ہو سکتی ہے، وہ عبادت نماز بھی ہو سکتی ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو دس ایام ہیں ان کے اندر خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھائیں، نماز خوب زیادہ پڑھیں، ذکر زیادہ کریں، تسبیح زیادہ کریں، استغفار کثرت سے کریں، خیرات زیادہ کریں، صدقہ زیادہ کریں. اور حدیث شریف کے اندر یہ بھی آیا کہ ان ولیال عشر، یہ جو دس راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر کوئی ایک رات عبادت کرے تو اس کو لیلۃ القدر کے برابر فضیلت اور ثواب ملتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اور ہم پر لیلۃ القدر کو افشا اور آیا نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ابھی ایک دن بعد آپ کو دس لیلۃ القدر ملنے والی ہیں، بشرط یہ کہ مسلمان اس کو پہچانے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ ان ایام میں جو روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ ایک سال کے اور آئندہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. بہت عظیم ایام ہیں عشر ذی الحجہ کے، اور ان ایام کے اندر دو عبادات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں جو ایک خاصیت رکھتی ہیں. اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو دن کے کچھ اوقات کے علاوہ جب آپ چاہیں نماز پڑھیں، نفلی نماز، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اور جب آپ چاہیں روزہ رکھیں، جب آپ چاہیں صدقہ اور خیرات دے دیں، جب آپ چاہیں ذکر کریں، لیکن جب آپ چاہیں اور حج کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا. حج کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مخصوص ایام اور مخصوص مقامات متعین کیے ہیں. ان دنوں میں، ان جگہوں پہ، اس حالت میں جا کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو حج قبول ہوگا، ورنہ حج نہیں ہے. تو حج ایک ایسی خاص عبادت ہے، اس کے اندر یہ اسپیشلٹی ہے کہ یہ ہر وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خاص دن کے ساتھ خاص کیا ہے، جسے یوم عرفہ، نوز الحجہ بولتے ہیں. اور اسی طرح آپ جب بھی چاہیں تو قربانی نہیں کر سکتے. صدقے کے طور پہ آپ جانور ذبح کریں، خیرات کے طور پہ کریں، لیکن جو قربانی کا عمل ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا، جس کا ذکر سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ عمل آپ نہیں کر سکتے. اس عمل کے لیے لازم ہے کہ وہ 10, 11 یا 12 ذی الحج کے درمیان ہو، تو وہ قربانی کہلاتی ہے. اور قربانی یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تشکر کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس بات کا اظہار ہے کہ اس عظیم ذات نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمارا رمضان المبارک بھی خیریت سے گزر گیا، عید الفطر بھی نصیب فرمائی، اشہر ذی الحج بھی نصیب کیے، اور اشہر ذی الحج کے بعد حجاج کو حج بھی نصیب کیا. اب موقع ایسا آیا کہ اللہ کے راستے میں خون بہایا جائے اور جانور کو اللہ کے دربار میں نذرانے کے طور پہ پیش کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لَن ينال اللہ لحمها ولا دماؤها، مسلمانوں اللہ کو گوشت بھی نہیں چاہیے اور خون بھی نہیں چاہیے. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اور اللہ کے حکم کا ماننا، یہ دیکھنا ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، دیکھا جائے گا کہ کون اس میں کتنے مارکس لاتا ہے. یہ جو تقوی ہے یہ کیا چیز ہے؟ اور قرآن کریم کے آیت میں جس کو اللہ نے کہا کہ نہ گوشت چاہیے اور نہ خون چاہیے لیکن تقوی مطلوب ہے، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ دین اسلام مکمل اتباع کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس پہ بغیر سوچے سمجھے عمل کر گزرنا، یہ اسلام کی علامت ہے. اور اس کے اندر چوں چرا کرنا اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اور اس کے اندر حکمتیں تلاش کرنا، اپنے فائدے دیکھنا، یہ ایمان کی کمزوری یا العیاذ باللہ بے ایمانی کی علامت. میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست وحی نہیں فرمائی، بلکہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اور اگر کوئی عام انسان ہو تو ظاہر بات ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب پہ عمل کرنا تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اور کبھی کبھار تو خواب میں جو نظر آتا ہے تعبیر اس کے بالکل ہٹ کے ہوتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور علماء اہل حق کا اس عقیدے پہ اتفاق ہے کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں جب وحی کے ذریعے سے یہ نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے معارضہ نہیں کیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں میرا کیا فائدہ اور میرے بیٹے کا کیا قصور اور آپ کو کیا ملے گا؟ نہیں، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ سیدھا اپنے صاحبزادے سے مخاطب ہوئے، یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اپنا فیصلہ میں نے تمہیں سنا دیا ہے، جو میں نے اللہ کی طرف سے دیکھا ہے وہ مجھے منظور ہے، فانظر ماذا ترا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور سامنے جو بیٹا ہے وہ بھی تو ابراہیم کا بیٹا ہے، اللہ کا پیغمبر، اور جن کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ذات کا وجود ہونا تھا، بہت بڑے عظیم مقام کے مالک. فرماتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریے. بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جان خیریت تو ہے، آپ ٹھیک ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مجھے ذبح کریں گے، میرا قصور کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں کیا. ابا جان جو آپ نے دیکھا وہ کر گزریے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو مشورہ دیا کہ جب آپ مجھے لٹا کے ذبح کرنے لگیں تو آپ مجھے سیدھا نہ لٹائیں، بلکہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ چہرہ دیکھ کے رحم آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر رحم زیادہ غالب آ جائے اور آپ کی چھری رک جائے. اور بعض مفسرین نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو میرے کپڑے ہیں وہ ذرا سمیٹ لیجئے تاکہ مجھ سے نکلنے والا خون وہ میرے کپڑوں میں زیادہ نہ لگے، اس لیے کہ والدہ کو بہت تکلیف ہوگی جب دیکھیں گی. تو یہ منظر سننے کی اور بات ہے اور دیکھنے میں، دلیدو اور دکتو ایڈیر فرق دے. اگر کسی کو یہ حکم دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنا مضبوط ہے اور ولکن ینالہ تقوی منکم پہ کتنا اتر رہا ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، ذرا غور کیجئے، اسلام اللہ کے دین کے سامنے جھکنے کو بولتے ہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے سامنے جھک جاؤ آپ مسلمان ہو. ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ہوا کہ ذبح ہونا ہے، مان گئے، اسلما، دونوں نے حکم مان لیا. دونوں اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو ہوگا فلما اسلما، جب دونوں اسلام میں داخل ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اللہ تبارک و تعالی کا جلال اور غیور ذات، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اور ابراہیم اور اسماعیل کا اخلاص دیکھا، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا ابْرَاهِيمَ، اے ابراہیم آپ آنکھیں کھول کے دیکھیے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یقیناً آپ نے اپنا خواب جو ہمارا حکم تھا اس کو سچا کر دکھایا، آپ واقعی اس پہ عمل کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مینڈا جنت سے بھیجا اور وہ حضرت کی چھری کے نیچے آ چکا تھا اور اس کی گردن کٹ چکی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے. ایسا جذبہ اور ایسا اخلاص، وترکنا علیہ فی الآخرین، کہ آخر میں آنے والے، آپ کے بعد جو بھی امت آئے گی، ہم ان کے اوپر یہ لازم قرار دیں گے کہ وہ یہ عمل آپ کے عمل کو دہرائیں. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اور اخلاص. آج کے دور میں ہم اور آپ جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کا اقرار ہے، اس کا اپریسیشن ہے، ہم اس کو اپنے تہ دل میں مانتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو جس طرح مانا اور جس طرح اس کو بجا لائے وہ آج بھی زندہ ہے. کہا جاتا ہے کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنے زیادہ پیسے خون کے راستے نکل کے بہ جاتے ہیں، اور پیسے دے دیے جائیں غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو. یہ حقیقت میں قرآن کا انکار ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بڑی رحیم اور کریم ذات کوئی نہیں، اور اس نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے. اور قربانی، ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے، یہ قرب سے ہے، قرب یعنی اللہ کے قریب کرنا. اگر کوئی قربانی کے بارے میں دل کے اندر ایک رتی برابر بھی شک رکھتا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ سے قریب ہونے کی منزلیں نہیں پا سکتا. قربانی ایک عمل ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بولیں کہ آج میں نماز نہیں پڑھتا بلکہ میں کسی کو پیسے دے دیتا ہوں، تو کیا اس کے ذمے سے نماز ختم ہو جائے گی؟ کوئی بولے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، رمضان کا فرض روزہ، اور بالکل ہٹا کٹا ہے، اور بولتا ہے کہ میں پیسے دے دیتا ہوں، تو کیا اس کے ذمے سے روزہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ایک عمل ہے، ایک واجب عمل ہے، اس کے اندر ہمارے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا پڑے گا. اور اس کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جانور کے گلے سے خون نکلتا ہے تو وہ ابھی زمین تک نہیں پہنچا ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قبول کر لیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جانور کی جلد پہ جتنے کھال پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اتنے بالوں کے برابر اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ احادیث کے اندر جہاں بھی گناہوں کی معافی کا اس طرح ذکر آتا ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. جیسے مثلا وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جس عضو پہ پانی بہتا ہے تو اس عضو سے گناہ دھل جاتے ہیں. گناہ کبیرہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے اور حقوق اللہ میں سے گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ معاف فرما دیں، اور اگر گناہ کبیرہ حقوق العباد میں سے ہے، کسی پہ ڈاکہ ڈالا، کسی سے چوری کی، کسی کو قتل کیا، تو پھر اس بندے سے بھی معافی کا طلبگار ہونا لازم ہے، تب جا کے وہ گناہ کبیرہ آپ کے ذمے سے ختم ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ سمجھ لینا کہ قربانی کر لینے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو گئے، اب مزے ہیں، جو دل چاہے کرو، ایسا نہیں، یہ اسلام کے فلسفے اور اسلام کے قانون کے خلاف بات ہو جائے گی۔ احادیث کے اندر جہاں فضائل آتے ہیں مسلمانوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ان کو جنت کا شوق دلانے کے لیے، تو ظاہر بات ہے حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ علماء نے تطبیق فرمائی کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، البتہ بڑے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آپ کے سامنے تین بڑی چیزیں اسلام کے بڑے ستون آنے والے ہیں۔ ایک تو ذوالحجہ کے 10 مبارک دن، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور قرآن کریم میں صرف انہی اشیاء کی اللہ قسم کھاتے ہیں کہ جو بہت ہی عظمت والی ہوتی ہیں، جو بہت ہی شان والی ہوتی ہیں۔ دوسرا، آپ کے سامنے حج کا موقع آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن اثرات کو توفیق عطا فرمائی تو وہ حج کرنے چلے گئے یا جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی بہانے بہانے سے رحمتوں میں شامل فرمائیں۔ جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو قارن قربانی کرتا ہے، ہمیں یہاں گھر میں موقع ملا، فرمایا تمہیں بھی قربانی کرنی ہے، تاکہ وہاں جو رحمتیں برس رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کے قائم کردہ اور ابراہیم علیہ السلام کے قائم کردہ گھر پہ اور عرفات اور منا میں وہ رحمتیں ہمیں اور آپ کو بھی مل جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ذوالحج کا چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ ابن ماجہ کے اندر باقاعدہ باب قائم ہوا ہے، باب من اراد ان یضحی فلا یاخذ فی العشر من شعره و اظفاره، یہ باب ہے ان حدیثوں کے بارے میں کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان 10 دنوں کے اندر نہ اپنے بال کاٹیں گے اور نہ اپنے ناخن کاٹیں گے۔ غور کیجئے، اور وہاں جو حاجی صاحب احرام پہن کے گئے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی ہے، نہ وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں۔ تو وہاں اس حاجی پہ جو رحمتیں برس رہی ہیں، اس حاجی کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انوارات نازل فرمائے ہیں، وہ آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے احکام کے اندر بھی ظاہر بات ہے جب آپ کسی چیز کے حقدار ہوں گے تو پھر اس کے پروٹوکولز اور اس کے جو آگے پیچھے خیال رکھنا ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے یہ حکم آ گیا کہ آپ نے جیسے ایک محرم حاجی وہ احرام کی پابندیوں کا خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک قربانی کرنے والا مسلمان وہ بھی ان باتوں کا لحاظ رکھے گا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے اس بات کی وضاحت پہلے سے کر دینا ضروری ہے، اگرچہ حکم کے لحاظ سے اس کو مستحب قرار دیا ہے لیکن اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے موقع ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ان 10 ایام کے اندر آپ سے جتنا ہو سکے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور آگے جا کے آپ قربانی کرنے والے ہیں تاکہ واقعی قربانی آپ کے لیے قرب کا سبب بن سکے۔ اسی طرح ایام تشریق کے احکام، وہ بھی بہت اہم ہیں۔ جب 9 ذوالحجہ کی فجر ہو جاتی ہے تو تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہیں، اور 13 ذوالحج کی عصر تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کم از کم ایک دفعہ بلند آواز سے فرض نماز کے بعد، ابھی سے اس کی تیاری رکھیں، ابھی سے یہ جذبہ رکھیں کہ جب اس کا وقت آئے گا تو شوق و ذوق سے یہ عمل کرنا ہے۔ ابھی سے اس بات کی نیت کر لیں کہ ان ایام کے اندر باجماعت نماز فوت ہونے نہیں دیں گے، اور ابھی سے اس بات کی نیت کر لیں کہ ان ایام کے اندر ہر قسم کا گناہ جو خدا نخواستہ اس سے پہلے ہو جاتا تھا، ہر قسم کا وہ عمل جو اللہ کو اس کے رسول کو ناپسند ہے، اس سے بچنا چاہیے. جب آپ پہلے سے تیاری رکھیں گے، جذبہ رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی عمل کو بھی آسان فرما دیں گے، اور اتنے مبارک ایام ہیں کہ کیا پتہ انہی ایام کے عبادت مغفرت کا سبب بن جائے. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دن کا روزہ وہ بہت زیادہ ایک سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کے عبادت لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آنے والے ایام انتہائی مبارک ایام ہیں، فضائل کے لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے یہ رمضان المبارک سے کم نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے عوام کے اندر رمضان المبارک کے بارے میں ایک جذبہ اور ایک تیاری پہلے سے ہوتی ہے، اور ان ایام کے اندر وہ بالکل سست پڑ جاتے ہیں. خصوصاً ہماری نوجوان نسل، صرف جانور کو ٹہلانا، جانور کے آگے پیچھے ہونا یہ عبادت نہیں ہے. یہ جانو کہ یہ جانور ابا جان دادا جان کیوں خرید کے لائیں، اور اس کو ذبح کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کا خون بہانے سے ہمیں کیا ملے گا. ہمارے جند امجد حضرت اسماعیل اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں کون سا عمل کیا تھا؟ آپ حضرات اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ بات، یہ فلسفہ سمجھائیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ قربانی یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، کوئی میلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے ارکان و احکام میں سے انتہائی اہم رکن ہے. اور اسی طرح خواتین کے لیے ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق پڑھنا بھی واجب ہے. عام طور پہ مرد حضرات مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، اور با جماعت نماز کے بعد جب امام صاحب تکبیرات شروع کرتے ہیں تو مرد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین تو مسجد میں نہیں آ سکتی، تو ان کو زیادہ تاکید کی ضرورت ہے کہ جیسے ایک مرد مسلمان پہ تکبیرات واجب ہیں، اسی طرح خاتون پہ بھی واجب ہیں. اور وہ اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے کوئی طریقہ اپنا سکتی ہے، کسی پرچی پہ لکھ لیں، اپنے پاس ریمائنڈر لگا لیں کہ نمازوں کے دن، ان دنوں میں نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ کے مرتکب ہو سکتی ہیں. میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو یہ مواقع عطا فرمائے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد اور اسلاف کو بھی عطا ہوئے تھے. اس زمانے میں ہر کسی کے پاس توفیق نہیں ہوتی تھی کہ وہ جانور خرید کے ذبح کرے یا وہ حج پہ جائے، بلکہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور فضل جس پہ ہوتا تھا تو وہ اتنا زیادہ وسائل کا مالک ہوتا تھا. اس کے مقابلے میں اس زمانے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، یہ نہ دیکھیں کہ پیسے کم ہیں، بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی رحمتیں آپ پہ ہیں، کتنے فضل ہیں، صبح سے شام تک اللہ کی کتنی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اب مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہے، تو یہ کر گزریے، اس کے بارے میں سوچے نہیں، اس کے بارے میں سوال نہ کریں، اس کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ اشکالات نہ پیدا کریں کہ جانور ذبح کرنے سے کیا ہوگا، گوشت تو ویسے ہی مل جاتا ہے. سوال گوشت کا نہیں ہے، سوال جانور کے ذبح کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم پہ کیا عمل کر سکتے ہیں. شکر کریں کہ ہمیں اور آپ کو اولاد کے ذبح کا حکم نہیں ہوا، ہمیں اور آپ کو اپنے محبوبوں کے ذبح کا حکم نہیں ہوا، بلکہ ایک جانور جو ہم پیسے دے کے خرید سکتے ہیں، گھر پہ لا کے چند دن اس کی خدمت کیجئے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، انسیت پیدا ہو جائے، تو اس کو ذبح کر دے. یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور پہلے لے آتے ہیں تو اس کی خدمت کرنا، اس کا چارہ، اس کا صفائی، یہ سب ثواب ہے، اس لیے کہ وہ باقاعدہ ایک گھر کا فرد، ایک اولاد کی طرح انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب اس پہ چھری پھیری جاتی ہے تو دل کو بڑا گراں گزرتا ہے. لیکن اللہ کے حکم کے لیے یہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے. اور ہمارا عمل کیا ہوگا، ٹوٹا پھوٹا عمل، پتہ نہیں اس میں کتنی کوتاہیاں ہیں، اس میں کتنے نواقض ہیں، کتنی کمیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور واقعہ لکھا کہ ایک دیہاتی کو یہ خیال آیا کہ میں بادشاہ سے ملتا ہوں جا کے۔ امیر المومنین جو اس زمانے میں بغداد میں ہوتے تھے، ان سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا دیہاتی کو، اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو بھی بادشاہ سلامت سے ملنے جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھ اس کے حساب سے جو نہایت قیمتی چیز ہوتی تھی، اچھی چیز ہوتی تھی، وہ بطور ہدیے کے لے جاتا تھا، اور اس کے بدلے میں بادشاہ پھر اس کو اشرفیہ اور دراہم دیتے تھے۔ تو اس دیہاتی نے سوچا کہ اب ایسی کیا چیز ہے میرے پاس جو میں جاؤں اور بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کروں۔ بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر کے برابر میں ایک پانی کا چشمہ بہتا ہے، اور اس کا پانی بہت شیریں ہے، میٹھا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، آپ اس سے مٹکا لے جائیں بھر کے اور بادشاہ سلامت کو پیش کریں، اتنا اچھا پانی بادشاہ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ دیہاتی کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور انہوں نے گھڑا بھر لیا پانی سے اور چل دیے۔ دیہات بغداد سے بہت دور تھا، اور پہلے زمانے کے اسفار وہ یا پیدل ہوتے تھے یا چوپایوں پہ ہوتے تھے، دن، ہفتے، مہینے لگ جاتے تھے۔ جب دیہاتی بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا اور اس نے ہدیہ پیش کیا کہ میں یہ گھڑا لایا ہوں، اس کے اندر میرے علاقے کا صاف شفاف اور میٹھا پانی ہے، ایسا پانی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا اچھا پانی نہیں ہوگا، آپ قبول کیجئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا ہدیہ پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ صاف شفاف پانی آیا۔ حکم دیا کہ گھڑا کھولا جائے، جب کھولا تو پورے محل میں بدبو ہو گئی۔ پانی جب ایک جگہ بند ہو اور اس کے اوپر دھوپ لگتی رہے، اس پہ ٹھنڈی ہوا لگتی رہے، تو آہستہ آہستہ وہ سڑ جاتا ہے۔ بادشاہ نے جب مشاہدہ کیا کہ یہ دیہاتی اپنے پورے اخلاص سے میرے لیے اپنے حساب سے بہت ہی اعلیٰ چیز لایا تھا، لیکن سنبھال نہیں سکا اور راستے میں اس سے خراب ہو گئی، تو بادشاہ نے بدبو کے باوجود اس پانی کو واپس ڈھکنا رکھوا کے قبول کر لیا، اور اس کے بدلے حکم دیا کہ اس کو ایک گھڑا بھر کے اشرفیہ دے دی جائے۔ بادشاہ نے جو دیہاتی سے گھڑا قبول کیا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ گھڑا بہت اچھا تھا، بلکہ اس وجہ سے بھی نہیں کیا کہ دیہاتی کوئی بہت ہی خاص آدمی تھا، بلکہ اس کے محبت، اس کا اخلاص دیکھ کے بادشاہ اس کو ڈانٹ نہیں سکا، واپس نہیں کر سکا، اور اس دیہاتی کو رخصت کرتے ہوئے اپنے دربان سے کہا کہ جب یہ یہاں سے نکلے تو اس کو دریائے دجلہ کے کنارے لے جاؤ اور اس کو دکھاؤ کہ ہمارے شہر میں کیسا دریا ہے۔ دیہاتی جب گیا اور اس نے دجلہ کا پانی دیکھا تو اس کو شرم آ گئی کہ میں کیا لے کے آیا ہوں اور یہاں کیسا دریا بہ رہا ہے۔ تو ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں، اپنے حساب سے بہت بڑا تیر مارتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پیش ہوتا ہے تو کیا پتا اس میں سے بدبو آ رہی ہو۔ لیکن یاد رکھیے، ولا کہ ینالہ تقوی منکم، اگر آپ میں تقوی موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، بڑے پن سے، بادشاہی پن سے قبول فرما لیتے ہیں اور ہمارے منہ پہ واپس نہیں مارتے۔ اور ہم جس کو بہت بڑا عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس کے مقابلے میں دجلہ اور فرات بہ رہے ہیں، اس کے عمل کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہاں تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے سے اس کی بڑائی اور اس کا تقوی چاہتے ہیں۔ تو آپ اور ہم جو عمل کرتے ہیں، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس میں للہیت ہونی چاہیے۔ اگر وہ چشمے کا پانی ہی کیوں نہ ہو اور وہ پہنچتے پہنچتے سڑ ہی کیوں نہ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحیم اور کریم ذات، اس سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں غصہ نہیں فرمائیں گے، ہمیں واپس نہیں فرمائیں گے، بلکہ انعام میں جنتیں ضرور مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك منها لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے جو دنیا سے مرحومین ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے جو مسلمان پریشان حال ہیں اور ان کی حالت ایسی نہیں کہ وہ قربانی کر سکے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ثواب میں شریک فرمائے ان کے احوال پر اپنا خاص فضل و احسان شامل حال فرمائے جو مسلمان اس قابل ہیں کہ قربانی کر سکتے ہیں لیکن غفلت کا شکار ہیں سستی کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی متوجہ فرمائے ان کے دل و دماغ میں قربانی کا فلسفہ قربانی کی اہمیت اور قربانی کے فوائد اتار دے اور ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اسلام کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حالات صلاح فرمائے صحیح فرمائے پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے پاکستان کے اندر موجود مساجد مدارس علماء کرام طلباء کرام دین اسلام کے مبلغین محبت کرنے والے کلمہ گو مسلمان اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خاص فضل و رحم نازل فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات سے بد امنی سے ہنگاموں سے فساد سے اور قحط سے اور معاشی برائی سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہ فرمائے اللہم لا تحتجنا الا الیک اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا اے اللہ جو آپ کے بندوں پر رحم نہیں فرماتے جو آپ کے بندوں کا حقوق ادا نہیں کر سکتے جو آپ سے نہیں ڈرتے یا اللہ ان کو ہم پر مسلط نہ فرما اور خیر الرجال الصالحین جو آپ سے ڈرنے والے ہوں جو آپ کا ڈر رکھتے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھتے ہوں جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہوں اور جو دین اسلام کو اولین ترجیح دیتے ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے قائدین اور ایسے مصلحین عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے مسلمان جو وہاں پہ حج کے لیے عمرے کے لیے زیارات کے لیے تشریف لے گئے ہیں یا جانے والے ہیں یا شوق رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے اعمال قبول فرمائے سب کو توفیق عطا فرمائے فلسطین اور شام اور اس کے علاوہ وہ علاقے جہاں مسلمان بہت ہی برے حالات میں ہیں جہاں جنگ و جدال ہے جہاں قتل و قتال ہے جہاں جانوروں بکروں کی طرح انسانوں کا خون بہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں کے مسلمانوں کی آزمائش معاف فرمائے ان سے فتنہ دور فرمائے اور ان کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ مغتنم ہم پر تادر سلامت رکھے جو عوارض ہیں جو بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو تندرستی میں صحت میں شفا میں عافیت میں تبدیل فرمائے میرے لیے بھی دعا فرمائے کچھ دنوں سے تکلیف زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے نمازوں میں امامت بھی نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی اس رکاوٹ کو جلد دور کر دے اور جیسے کہ حضرت والد صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کے صحیح معنوں میں ان کا کام کر سکوں انبیاء کا کام مصلی کا امامت کا خطابت کا اللہ تبارک و تعالی میرے لیے یہ کام آسان فرمائے قبول فرمائے یا اللہ میرے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے کہ میں آپ کے اسلام کے لیے قبول ہو جاؤں اور میرے میرے ذریعے سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ میرے لیے بہت ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.